وعن جندب بن رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک. حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے خبردار لوگوں, تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا, میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. تو وہی بات جو پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ قبر کے ارد گرد یا قبر کے پاس یا قبر کی طرف منہ کر کے یہ سمجھنا کہ بزرگ میری نماز کو لے جا کر پہ, یہ زیادتی ہے. نماز خالص اللہ کے لیے ہے. ہاں برکت حاصل کرنا, یہ تصور کرنا کہ یہاں بیٹھنے میں زیادہ, یہ تو ہوتا ہے الحمدللہ ہر جگہ کا اپنا, کہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو برکات بھی ہوں گی. آخر مسجد میں بھی تو مختلف نماز یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو برکات کا مرکب بن جاتا ہے, ہر شخص کی اپنی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. متفق علیہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, ان کو قبریں نہ بناؤ, قبرستان نہ بنا لو. مراد یہ ہے, طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگ گھروں میں وضو کرتے, سنتیں ادا کرتے, فرائض کے لیے مسجد میں چلے جاتے, پھر آ کر سنت نفل گھر پڑھ لیتے, یا راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے گھر میں نماز پڑھ لیتے. فرمایا گھروں کو بھی قبریں نہ بنا دو, گھروں میں بھی نماز کا اہتمام رکھو. گھر کی خواتین گھر میں نماز ادا کریں, بچوں کو جو مسجد جا سکتے ہیں لے جاؤ, نہیں تو گھر میں کچھ کریں, اور اپنی بھی کچھ نوافل کچھ سنتیں کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی رکھو. گھروں کو بھی مسجدیں بناؤ, قبریں نہ بناؤ. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین مشرق والمغرب قبلہ. حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا. مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے, تو ظاہر ہے جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی فرمائی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اب درمیان ہر آدمی کے پاس کمپاس تو ہے نہیں, ہر نمازی کے پاس درمیان یہاں بنتا ہے, کسی کا منہ یہاں ہو جاتا ہے, یہاں ہو جاتا ہے, کسی کا یہاں ہو جاتا ہے, یہاں ہو جاتا ہے. تو سمت قبلہ مطلوب ہے, عین قبلہ مطلوب نہیں ہے. باہر سے حرم کے اندر ہیں آپ تو عین قبلہ مطلوب ہے, کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے. جب حرم سے باہر چلے جاتے ہیں تو سمت قبلہ مطلوب ہے, یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اب اس میں وسعت ہے نا, عین قبلہ ضروری نہیں ہے. اگر چند فٹ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, اور آج کل کے جو یہ جو میٹری کے فاضل ہیں یہ کہتے ہیں کہ چوبیس ڈگری دونوں طرف گنجائش ہے, 48 ڈگری گنجائش ہے. 24 ادھر ہو جائے تو منہ بیت اللہ کی طرف ہی رہتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اس مسجد کا قبلہ بھی, ساتھی بھی تھے, میں بھی یہاں موجود تھا, ہمیں یاد ہے اچھی طرح, یہیں حضرت کھڑے تھے اور اس کی بنیاد رکھنا مقصود تھا. تو کچھ نشان بنے ہوئے تھے ساتھیوں نے, کس طرح اینٹیں رکھ دیں, حضرت قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت نے پوچھا کہ قاضی صاحب اس کا قبلہ درست ہے؟ فرمانے لگے نہیں جی میں پاس کھڑا تھا میرے سامنے کی بات. حضرت نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ جی نہیں تھوڑا سا ادھر ہے. حضرت نے فرمایا قاضی صاحب ذرا غور سے دیکھیں اتنا ہی ادھر ہے کہ دروازے کی طرف نہیں ہے اور ساتھ جو حتیم ہے اس کی طرف ہے. ہاں کہنے لگے یہی میں بھی عرض کرنے. تو فرمایا حتیم بیت اللہ نہیں ہے؟ حتیم تو بیت اللہ ہے نا, تو بیت اللہ ہی مقصود ہے. اب خامخواہ کھلارا کرتے رہے, حضور نے وسعت دیا ہم اس میں تنگی پیدا کرتے ہیں. جب وہ اتنے دور سے حتیم کی طرف ہے, اگر حتیم سے بھی تھوڑا سا ہٹ جاتا کوئی حرج نہیں. تو حضرت نے اس بنیاد کو نہیں ہلایا جو ساتھیوں نے لکیر ڈالی ہوئی تھی, اسی پر سنگ بنیاد رکھ دیا. تو اس کا عین قبلہ اگر نکالا جائے تو بیت اللہ کے سنٹر میں نہیں آتا, حتیم کی طرف آتا. تو ہمارے کچھ دوست جنہیں جیومیٹری کی کوئی سد بدھ ہے, اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں, وہ ابھی تک خط لکھتے رہتے ہیں کہ جی کمال ہے قاضی صاحب کا کشف, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی, انہوں نے غلط کر دیا, کوئی حضرت پہ تنز کرتا ہے, کوئی کچھ بکتے رہتے ہیں. وہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے, مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے, اس کا جب درمیان ہوگا تو ہر بندے کے ماتھے میں کمپاس تو نہیں لگا ہوا, کوئی دو انچ ادھر رخ کر لے گا, کوئی چار ادھر کر لے گا. اس میں وسعت ہے, تنگی نہیں ہے, کیونکہ جب باہر سے آپ کریں گے تو سمت قبلہ مطلوب ہے, عین قبلہ نہیں. وہ سمت ہونی چاہیے جو سمت قبلہ ہے. جو دین میں فراخی ہے لوگوں کو مجبور نہ کریں اور تنگ نہ کریں, ورنہ جہاں پتہ نہ چلے یا جہاں آپ کا بس نہ چلتا ہو, ٹرین میں جا رہے ہیں آپ ٹرین کو نہیں روک سکتے, نماز نہ چھوڑیں, جدھر منہ ہے ادھر پڑھیں, فین ما تولو فسم وجہ اللہ, جدھر منہ کر لو اللہ موجود ہے. آپ جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہیں, بس والا آپ کے لیے روکے گا؟ کوئی بات نہیں, منہ مشرق کو ہے قبلہ مغرب کو ہے, آپ اپنی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی, اللہ ہر جگہ موجود ہے. قبلہ تو ایک محبت تجلیات اور اللہ نے اپنے نبی کی امت کا مرکز بنا دیا کہ سب ایک مرکز پہ مرتکز رہیں, ورنہ اللہ کہاں نہیں ہے. آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, ہوائی جہاز آپ کے کہنے سے مڑ جائے گا دائیں بائیں, تو پھر جدھر منہ ہے پڑھ لیں. اسی طرح بحری جہاز رخ صحیح کر لے گا آپ کے کہنے پر, یہ اپنی سمت بڑھتا رہے گا. من طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا وفدن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعنا ہو وصلینا معہ واخبرنا ہو ان بعرضنا بیعت لنا فاستوفنا ہو من فضل طہورہ فضا بماء فتوضا وتزمد ثم صبه لنا في اداوته وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارزقكم فاكسروا ببيعتكم وانتظروا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا ان البلد بعيد وحر شديد والماء ينشف فقال مضوا من الماء فانه لا يريده الا طيبا رواہ النسائی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بن کر حاضر ہوئے, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ کو خبر دی کہ ہمارے علاقہ میں ہمارا ایک عبادت خانہ ہے, گرجا ہے. وہ پہلے عیسائی مذہب پر تھے اور عبادت خانہ گرجا ایک بنایا ہوا تھا, تو اس سے تائب ہوئے, کلمہ پڑھا, نماز سیکھی, حضور کی بیعت کی, نماز پڑھی اور عرض کی کہ ہمارا وہاں ایک بہت بڑا ہم نے گرجا بنایا ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اب اسے گرا کر وہاں مسجد بنا لیں اور اللہ کی عبادت کریں. لیکن اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں تاکہ اس جگہ ہم چھڑکیں اور اس کی برکت سے جو وہاں بت پرستی کی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے یہ باعث برکت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی منگوایا, پھر پانی لے کر آپ نے کلی کی وہ بھی اس میں شامل کر دی. وضو کا بچا ہوا پانی بھی منگوایا, پھر آپ نے کلی کر کے اپنے دہن مبارک کا پانی بھی اس میں شامل کر دیا اور ہمیں ایک چمڑے کی چھاگل میں ڈال کر دے دیا. یہ چھوٹے بکروں کی کھال کی چھوٹی چھوٹی چھاگلیں بناتے تھے جو آدمی سفر میں جاتے ہوئے آسانی سے ساتھ اٹھا سکتا تھا. تو اس چمڑی کی چھاگل میں ڈال کر ہمیں دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ جب اپنی جگہ پہنچو تو اس گرجے کو توڑ دو اور اس کی جگہ پر یہ پانی چھڑکو تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی اور پھر وہاں مسجد بنا لو. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ شہر دور ہے, ہمارا سفر بڑا ہے اور گرمی بڑی سخت ہے تو پانی خشک ہو جائے گا, چھوٹا سا مشکیزہ ہے چمڑے سے پانی رستا رہتا ہے دھوپ سے خشک ہوتا رہے گا خشک ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پانی ڈال دیا کرو, اس میں اور بڑھاتے جاؤ جتنا سمجھتے ہو کم ہوا اور ڈال دیا کرو, اس میں اور ڈالنے سے برکت میں بھی زیادتی ہوگی کمی نہیں ہوگی. تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہتے لے کے چلے جاتے تو وہ کمی کبھی نہ سوکھتا, وہ عام پانی نہیں تھا لیکن وہ نئے تھے بیچارے انہیں سمجھ نہیں تھی تو انہوں نے عرض کر دی کہ بڑا سا فصل بھی زیادہ ہے اور گرمی سخت ہے اور چمڑا ہے پانی رستا رہے گا اور ہمیں جاتے 15-20 دن لگیں گے تو یہ سوکھ جائے گا. تو فرمایا اور ڈالتے رہو, جتنا زیادہ پانی ڈالو گے اتنی زیادہ برکت بڑھتی جائے, تو وہاں جا کر چھڑک لو اس جگہ کی نحوست دور ہو جائے گی اور وہاں مسجد بنا لو. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء المسجد فی الدور من یتف یتیب, رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ اور یہ کہ انہیں پاک رکھو اور ان میں خوشبو لگاؤ. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد نہ بنائیں, ہر محلے میں مساجد ہونی چاہیے اور مساجد کو خوبصورت بنایا جائے اور خوشبودار رکھا جائے, کسی قسم کی خوشبو جو خوشگوار ہو اس خوشبو میں سلگائیں یا لگائیں تو اچھی بات ہے اور حضور کا حکم ہے. لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حدیث شریف بھی آگے آ رہی ہے, اس سے حضور نے منع فرمایا. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد, قال ابن عباس لتخزف کما زخفت الیہود والنصارى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا مسجدوں کو حد سے بڑھ کر بنانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم ان کی زینت کرو جیسے یہود و نصارہ نے گرجوں کی زینت کی. اس بات سے منع فرمایا ہے کہ محض گلکاریاں کرتے رہو اور فضول پیسہ خرچ کرتے رہو اور ادھر شیشے لگانے ہیں اور ادھر پھول بنانے ہیں اور ادھر یہ وہ سارا کچھ کر کے اس میں نمازی کوئی نہیں. یعنی مسجدیں خوبصورت ہو گئیں, ان میں زیب و زینت ہو گیا اور نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, تو کیا فائدہ اس مسجد کا؟ پھر مسجد اول تو بناتا کوئی نہیں. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس کے بچے ابھی بالغ ہوئے نہیں تو ایک ایک کمرہ بنانا, یہ چھوٹے بیٹے کا گھر ہے, یہ اس سے بڑے کا گھر ہے, یہ اس سے چھوٹے کا گھر بنا, بڑی بڑی کوٹھیاں محل بنا, ایک مسجد کسی کو بنانے کی توفیق نہیں ہوتی. مسجد بنانی ہے چندہ برائے مسجد کا بورڈ لگ جائے گا, وہ کھائیں گے زیادہ لگائیں گے تھوڑا. صرف مسجد ایسی رہے گی یا جس کے لیے مانگ کر بنانی پڑتی ہے, کہ ہم اپنے لیے اتنی اتنی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں, ایک مسجد ہم سے نہیں بنتی, کہیں کوئی بنتی ہے اپنے پیسے سے؟ الا ماشاءاللہ, کسی کو اللہ توفیق دے, پھر جو بناتے ہیں پھر اس پہ فخر, میں نے اتنی مسجد بنائی, وہ خدا کے لیے بنائی ہے تو نے, تو جان تیرا رب جانے, لوگوں کو کیا بتاتا پھرتا. تو ساری چھوٹی چھوٹی نزاکتیں ہوتی ہیں معاملات کی. مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے, کم از کم محلے کے لوگ تو, اب یارب 15-20-30-50 گھر محلے میں ہوتے ہیں, 50 آدمی مل کر ایک کمرہ نہیں بنا سکتے, گھر میں بیسوں کمرے اپنے لیے بنا لیتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے, ان سے وہ سارے شہر میں نہیں پورے ملک میں ہلا لگ جاتی ہے, چندہ 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 چندہ, نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا. ہو ہو, وننس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ یتباہى الناس فی المساجد, رواہ ابو داؤد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے, مسجدیں بنائیں گے, پھر ان کی زیب و زینت کریں گے, پھر فخر کریں گے ہم نے اتنی خوبصورت مسجد بنا دی, اس میں نمازی والا کوئی نہیں ہوگا, عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اس بات پہ فخر کریں گے, اتراتے ہم نے اتنے اس میں شیشے لگائے, اتنی اس میں پھول بنائے, اتنی اس میں ٹائلیں لگائیں, دیکھ لو ہم نے بڑی ماں مسجد, پہ فخر کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, ورنہ ہر مسجد تذرو کی, تذلل کی جگہ ہے, عز و انکسار کی جگہ ہے. بنانے کی توفیق ملے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, اور انکسار حاصل ہو, لوگ فخر کریں گے, اکڑیں گے, دیکھو ہمارے محلے کی مسجد, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورزت علی اجور امتی حتی القضات یخرجها الرجل من المسجد ورزت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة من القرآن آیات اوتیها رجل ثم نسیها رواہ ترمذی وابو داؤد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. اللہ اللہ اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے, یعنی اعمال کے, صرف اعمال نہیں ان کے نتائج بھی دکھائے گئے. ہم جو بحث کرتے ہیں وہ جانے, ان کا رب جانے. یہاں تو ارشاد یہ ہے کہ یہ صرف اعمال نہیں, ان پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا, یہاں تک کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اور کوڑا اور خس و خاشاک اٹھا کر بیر پھینکتا ہے, میں نے اس کا ثواب بھی دیکھا, اور مجھ پر میری امت کے گناہوں کا نتیجہ بھی پیش کیا گیا, اور میں نے دیکھا کہ سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی کو اللہ نے توفیق دی, قرآن کچھ اس نے یاد کر لیا, سارا حفظ کر لیا, کوئی پارا حفظ کر لیا, کچھ صورتیں یاد کر لیں, کچھ آیات یاد کر لیں, اور پھر ان کو بھلا دیا. اس سے بڑا کوئی گناہ اس کی پوری زندگی میں اور نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے, بچپن میں ماں باپ حفظ کرا دیتے ہیں, بڑے ہو کر بھول جاتے ہیں, خصوصاً بچیوں کو. ماں باپ کو شوق ہوتا ہے بچیاں حفظ تو کر لیتی ہیں, جب خانگی زندگی میں آتی ہیں, آگے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں دین کا نام نہیں ہوتا, پڑھنی نماز بھی نہیں ملتی، قرآن کہاں یاد رہتا ہے؟ تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے، ایک آیت بھی یاد ہو تو اسے زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کچھ صورتیں، کچھ آیتیں، کوئی پارا، کوئی حصہ یاد کیا، یہ سارا حفظ کیا تھا بھول گیا، تو خدا کے لیے اسے یاد کرنا پھر شروع کر دو، اگر موت آ گئی تو گرفت نہیں ہوگی، انشاءاللہ نجات کا سبب بن جائے گا کہ یہ بیچارہ کر تو رہا تھا، لیکن اس سے بے فکر ہو جانا۔ یہ حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ اس کے اعمال نامے میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ اس سے بڑی سزا اور کسی جرم کی نہیں تھی، یہ تو یہاں اجر پیش کیا جا رہا ہے نا، تو فرمایا سب سے زیادہ سزا جو تھی وہ اس جرم کی تھی۔ جن حضرات کو کچھ لوگ کلمات یاد کر لیتے ہیں، برکت کے لیے کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں، پھر وہ بھول جاتی ہیں، ہاں عمر زیادہ ہو گئی، زوف پیری کی وجہ سے بھول گیا، کوئی بیماری زہول کی آ گئی، اس کے کسی بیماری یا اس وجہ سے بھول گیا وہ اور بات ہے، وہ اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے بھول گیا، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس وجہ سے بھول گیا، یہ جتنے گناہ زندگی میں کرتے ہیں ان سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ انبریدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں چل کر مسجد آنا، جیسے ہمارے دیہات میں بجلی نہیں ہوتی یا روشنی نہیں ہوتی، گلی میں اندھیرا ہوتا ہے اور بندہ اہتمام کر کے مسجد جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ان کو نور کے ساتھ اللہ کی عدالت میں لایا جائے۔ یہ اندھیرے میں میری بارگاہ میں آتا تھا تو آج اسے نور کے سائے میں لاؤ۔ بخشش تو بڑی عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعهد المسجد فشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذی وابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کوئی مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا، وہاں پانی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ضرورتیں بجلی پانی صفائی یہ وہ دیکھتا رہتا ہے، مسجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، یہ اس کے ایماندار ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مسجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں، تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ عن عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ اذن لنا فی الاخص اقتصاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خصاء والاقتصاء انا خصاء امت الصیام فقال اوزن اللہ فی الصحت قال ان صحت امت الجہاد فی سبیل اللہ فقال اوزن اللہ فی الترہب فقال ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ رواہ الشرع سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے معاملات اس حدیث پاک میں صاف ہو جاتے ہیں۔ عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں خصی ہو جانے کی اجازت دیں، جس شخص کی شادی نہ ہو سکے، جوان ہو، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے, گناہ کا اندیشہ ہو تو خود کو خسی کرا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو خسی کریں کسی کو یا خسی ہوں, میری امت ایسی نہیں ہے. میری امت کا خسی ہونا روزہ رکھنا ہے. جو سمجھے کہ وہ برداشت نہیں کر رہا تو روزے رکھنا شروع کر دے, روزے شہوت کو توڑ دیتے ہیں, ان کا ثواب الگ ہے, صحت بھی درست ہو جاتی ہے اور شہوت کم ہو جاتی ہے. تو جو شخص سمجھے کہ وہ کہیں گناہ نہ کر, وہ روزے رکھنا شروع کر دے. فرمایا ہمیں صحت کی اجازت دیں, یا فرمایا اجازت ہم گھر سے نکل جائیں گھوم کے پھر کر وقت گزاریں. فرمایا نہیں, میری امت کی صحت اللہ کی راہ میں جہاد ہے. یہ جو فضول ہے نا, یہ شرن بھی گناہ ہے. یہ جو رول عید شب برات پر بھی بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں, جی واؤٹنگ پر جا رہے ہیں, پھر وہاں جا کر برف گر گئی, اتنے سیاح پھنس گئے, یہ شرن بھی منع ہے, حرام ہے. خدا کے بندے, لوگ عید پہ باہر سے گھر آتے تھے, گھروں میں رہو, کسی بہن بھائی کی دعوت کرو, کسی سے ملو, کوئی عید کی نماز پڑھو, اہتمام کرو, اللہ کو یاد کرو. عید آتی ہے تو اٹھ کر بیوی بچے لادے, ماں پہ ماں باپ مرتے رہیں, کسی کو پوچھنے والے نہیں, کوئی ایبٹ آباد نکل گیا, کوئی مری, کوئی ناران پھنسی ہوئے راستے میں, برف ہو گئی, او جی اتنے سیاح تو مر گئے, اچھا ہوا, کیا فائدہ. شرن یہ حرام ہے, آوارگی بلا مقصد کہیں جانا کہ ہم سیر کر رہے ہیں, یہ فضول ہے. کسی کام سے جاؤ, ورنہ تم دیکھ کر آؤ گے تو کیا ہوگا, دنیا دیکھی بھالی ہے, سیرگاہیں آگے بناؤ اپنے لیے, اس کا اہتمام کرو. گھروں کے مسائل حل, گھروں میں مسائل پورے نہیں ہوتے, پہلے قرضہ چڑھا ہوا ہے, پھر گاڑی لے کر ادھر نکل گئے. خدا ہدایت دے. فرمایا میری امت کی شاید جہاد فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے دین کے لیے جانا پڑے, تبلیغ کے لیے جاتا ہے, کسی کام دین کے لیے جاتا ہے یا جہاد کے لیے جاتا ہے, تو یہ سیاحت ہے میری امت کی. فقالوا لنا فی الترحم, وہ کہتے میں نے پھر عرض کی, یا رسول اللہ ہمیں گوشہ نشینی کی اجازت دے دیجیے, ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, جس طرح عیسائی وغیرہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو جائیں. فرمایا ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلات, فرمایا میری امت کی گوشہ نشینی وہ گھڑیاں ہیں جو مسجد میں وہ نماز کے انتظار میں گزارتے ہیں. میری امت ایسی نہیں کہ کام کا چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جائے. گوشہ نشینی کے ثواب وہی ہے جو میری امت کے لوگ مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں گزاریں گے. اس لیے اسلام میں پوری پوری نارمل حیات انسانی ہے, کوئی مزاج انسانی کے خلاف کام نہیں, اور نئی نئی باتیں نہیں گھڑنی چاہیے. ان عبد الرحمن ابن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ربي عز وجل في احسن سورة فقال فيما يختصم الملال اهلا قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين صدي فعلمت ما في السماوات والارض وتلا كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين رواه الترمذي مرسلا والترمذی نحو عنہ عن ابن عباس ومعاذ ابن جبل وزاد فیہ قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملال اعلی قلت نعم فی الکفارات والکفارات المقصی فی المساجد بعد الصلاۃ والمشی الاقدام الی الجماعات وابلاغ الوضوء فی المکارہ ومن فعل ذلك عاش بخیر مات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته امه وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل اللہ من یسألک فی الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت بعدك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إنشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نعم ولفظ هذا لحديث كما في المصابي لم أجد بن عبد الرحمن إلا في شرع السنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالی کو بہت اچھی صورت میں دیکھا. یہاں بھی بڑی بحث ہے، بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں اس آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو جواب آیا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے لا تنظر. اس کے جواب میں حضرات فرماتے ہیں کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو دنیا کہاں تھی، وہ تو عالم بالا تھا، عالم امر تھا، وہاں کے احکام الگ ہیں. تو اگر حضور فرماتے ہیں جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، آپ نے دیکھا. ہمارا سادہ سا ایمان ہے، جو حضور نے فرمایا آمنا وصدقنا، کیسے دیکھا یہ ہمارے عقل سے، ہماری شعور سے بالا کی بات. دیکھا ہاں دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، ہم مانتے ہیں حضور نے اپنے رب کو دیکھا. کہاں دیکھا کیسے، وہ حضور جانے، حضور کرے، یہ ہمارے سمجھ سے بالا ہے. فرمایا میرے رب نے مجھ سے سوال کیا کہ محمد، یہ ملاحلہ کے فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی بارے الہ تو خوب جانتا ہے. تو اس نے اپنا دستِ قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، حضور فرما رہے ہیں، حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے. کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور جب یہ ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی تو میں نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تھا سب جان لیا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان و زمینوں کی بادشاہت دکھلا دی تھی تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے میں ہوں. اس کو دارمی نے مرسل اور ترمذی نے روایت کیا، اسی طرح ابن عباس اور معاذ ابن جبل سے اس میں اور زیادہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ سوال ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جانتا ہے مقربین فرشتے کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں بار الہ گفتگو کرتے ہیں کفارات میں، کہ کس نے گناہوں کا کیا کفارہ دیا. اور گفتگو کرتے ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنے سے، اور جماعت کے لیے پیادہ پا چلنے اور تکلیف میں پورا وضو کرنے سے. مشکل ہے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے، پانی دور ہے، عوارضات ہیں، تو ان سب کو برداشت کر کے باقاعدہ مزیدار وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں. اور جو اس طرح کرے گا بھلائی کے ساتھ جیے گا، بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جیسے اس نے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا. اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو دعا کریں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا، برائیوں کو چھوڑنے کا، مسکینوں کی دوستی کا، اور تو جب اپنے بندوں کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر فتنہ کے اپنی طرف اٹھا لے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں پھیلانا اسلام کا, دین کی تبلیغ, دین کا پھیلانا زبان سے ہی نہیں, زبان سے بھی, کردار سے بھی, اور کھانا کھلانا, مہمان نوازی, غریب غربا پر صدقہ کرنا, اسی طرح راتوں کو نمازیں پڑھنا جب لوگ سوئے ہوں, یعنی تہجد باقاعدگی سے ادا کرنا. اور اس حدیث کے الفاظ جس طرح مصابی میں, جنہیں عبد الرحمن کی شرح اس کے پاس نہیں پاتے مگر شرح سنہ میں, حضرت شرح سنہ میں موجود ہے. ونبی امامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة كلهم ضامن لله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن لله حتى يتوفاه فشدخله الجنة أو يرده بمال من أجر فغنيمة رجل راح إلى المسجد فهو ضامن لله ورجل دخل بيته بالسلام فهو ضامن لله. حضرت أبو أمامة رضي الله عنه رواية رسول صلى الله عليه وسلم فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا, جن کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے. پہلا شخص وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا وہ اللہ کے ذمہ پر ہے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے, یا وہ غازی بن کر لوٹے اور اس کو ثواب بھی ملے اور مال غنیمت بھی ملے, غازی بھی کہلائے, ثواب بھی پائے اور مال غنیمت بھی لائے اور فتح کر کے لوٹے. یا وہ شخص جو مسجد کی طرف گیا, یعنی جو مسجد کو اہتمام کر کے جاتا ہے, وہ جب تک مسجد میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ پر ہے. اور وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوا, طوفان کی طرح نہ ہے کہ گھر والے بھی لڑ رہے ہیں آگے آگے ابا جی آگے بھاگو دوڑو, یہ نہ ہو, خوشی خوشی جائے, گھر والوں کی حاجات پوری کرے, محبت سے رہے اور گھر والوں پر بھی جائے تو سلامتی نازل ہو, سکون ہو, خوشی ہو اگلوں کو, جا کر السلام علیکم بھی کہے, لیکن کہنے سے زیادہ اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ آیا. تو یہ تینوں اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیته مطہرا للصلاۃ مکتوبۃ فاجره کاجر الحاج المحرم من خرج الى تسبیح الدہا لا ينصب الا ایہ فاجره کاجر المعتمر وصلاۃ علی عصر الصلاۃ لا لغو بینہما کتابا فی اللیین. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو فرض نماز کا قصد کرنے والا نکلا اس کا اجر حج والے احرام باندھنے والے کی طرح ہے. اب روز سوال کرتے ہیں کہ جی عمرا جو حج کر آتے ہیں تو غریب کہاں گئے؟ ارے بھائی غریب کی تو ہر نماز آ جائے, امیر کے لیے بھی ہے, جو بھی گھر میں اہتمام کرتا ہے, وضو جلدی سے گھر میں کرتا ہے, لباس درست کرتا ہے اور اطمینان سے مسجد کو چلتا ہے کہ فرض پڑھ کر آؤں. فرمایا جیسے کوئی احرام باندھ کر حج کرتا ہے وہ پورا ثواب اس کو ملتا. یار یہ بڑا ہمیں شوق ہے مکہ مکرمہ جانے کا, یہ حج کیوں نہیں کرتے؟ جنہیں عذر ہے غریبی کا ان کی تو موج ہو گئی, کیوں نہیں کرتے؟ پانچ دن, پانچ بار دن میں پانچ حج کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا جو دعا کے لفنوں کی طرف نکلا, جو چاشت کے نوافل ہوتے ہیں آٹھ رکعت, اگر کوئی اہتمام کر کے ان کی طرف بھی نکلا تو عمرہ کرنے کا ثواب اسے بھی مل جاتا. اور جو نماز کے بعد نماز تک بیہودہ کلام نہ کرے, اس کا وہ وقت اس کے کام علیین میں لکھے جاتے ہیں. جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, کوئی بری بات, برا کلمہ منہ سے نہ نکالے, نماز سے نماز تک اپنی زبان کی حفاظت کر لے, تو اس سے اس وقت تک سارے اعمال اعلی عیین میں لکھے جاتے. اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتو، قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنۃ؟ قال المساجد، قیل مرتفو یا رسول اللہ؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو. یا رسول اللہ جنت کے باغ کون ہے؟ فرمایا مسجدیں اللہ کی جنت کے باغ ہیں. تو یا رسول اللہ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، زبانی پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر الہی کر لو، زبانی کر لو، قلبی کر لو، بیٹھ کر کر لو، چلتے چلتے کر لو، خالی تو نہ جاؤ. یعنی مسجد میں آنا داخلہ ہی کار ثواب ہے، جیسے آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں مسجد میں آنا جانا اس طرح ہے. اور جب آؤ تو کچھ پھل کھا بھی لیا کرو، باغ سے خالی کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو یاد کر لو. عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى المسجد لشین فهو حظه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جو مسجد میں جس کام کے لیے آتا ہے اس کے حصے میں وہی چیز آتی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے آئے اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، جو گناہ سے معافی کے لیے آئے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شہرت کے لیے اپنی نیک نامی کے لیے آئے اسے شہرت ملتی ہے. جو جس غرض سے آتا ہے، جو دنیا کے لیے آتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت کے لیے، جو جس غرض سے مسجد آتا ہے اسے وہی ملتا ہے. یہ معاملہ نیتوں پر ہے. اللہ کریم مہربانی فرمائے اور خلوص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.